أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، جس میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ نازعات کا تعارف پیش کیا تھا، لہذا اسی سلسلے کو آج بھی آگے بڑھائیں گے اور سورہ نازعات کا تعارف پیش کریں گے. اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب، لہذا ان سے گفتگو سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سورہ نازعات کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى.
بنام خدا رحمان و رحیم، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں اور آسانی سے نکال لیتے ہیں اور تیزی سے لپکتے ہیں، پھر حکم کی بجاوری میں خود سبقت لے جاتے ہیں، پھر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں. اس روز کانپنے والی کانپے گی، اس کے پیچھے دوسرا لرزہ آئے گا، کچھ دل اس دن مضطرب ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہوں گے کیا ہم ابتدا کی طرف پھر واپس لائے جائیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب بھی، کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی گاٹھے کی ہوگی، پس یہ واپسی یقیناً صرف ایک جھٹکے کی ہوگی، پھر وہ یکایک میدان حشر میں موجود ہوں گے. کیا موسیٰ کی خبر آپ تک پہنچی جب ان کے رب نے طوا کے مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا، پھر حکم دیا فرعون کی طرف جائیں، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اس سے کہہ دیں کیا تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کر دوں تاکہ تو خوف کرے. چنانچہ موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. آپ نے اور ہم سب نے مل کر سورہ نازعات کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنا. چلتے ہیں اپنے مہمان مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ کی جانب اور ان سے استفسار کریں گے اس سورہ کے مختلف سورہ کی آیات کے حوالے سے، اور وضاحت طلب کریں گے کہ پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی بالخصوص مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اس سورہ کے اندر کیا پیغامات دیے ہیں، آیات کی صورت میں کیا مطالب اور مفاہیم ان آیات کے اندر موجود ہیں کہ جن سے ہم استفادہ کر کے تلاوت کر کے بالخصوص ماہ رجب کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے اور ماہ شعبان بہت ہی قریب ہے، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہے، یہ مسلسل تین مہینے جو معنویت اور روحانیت کے تین مہینے ہیں، یوں کہا جائے کہ قبلہ کہ معنویت کا سال جو ہے وہ ماہ رجب سے شروع ہوتا ہے، لہذا چلتے ہیں ہم سورہ نازعات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو سحر عالمی نیٹ ورک کے اس پروگرام پیام رحمان کے اسٹوڈیو میں، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام سورہ نازعات کا دوسرا پروگرام ہے، اور اس میں ہم آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک کی ایک مختصر تفسیر اور اس کی وضاحت، یا ان چار آیات کے اندر پروردگار عالم نے جو پیغام دیا ہے ہمیں، وہ پیغام کے حوالے سے میں آپ سے استفسار کرنا چاہتا ہوں، اور ان آیات کی اگر آپ اجازت دیں تو تلاوت بھی ہو جائے تاکہ قرآن کی تلاوت سے بھی ہم استفادہ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ۔ یہ آیت نمبر 10 سے لے کے 14 جو پانچ آیات ہیں، پروردگار عالم ان میں کیا پیغام دے رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ مبارکہ نازعات کی آیت نمبر 10 سے آپ نے 14 تک کی تلاوت کی ہے،
جی بالکل،
جہاں پروردگار عالم کفار، مشرکین اور دشمنان اسلام کا یہ قول نقل کر رہا ہے کہ جب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ مات کو بیان کیا، توحید کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا کہ ایک دن سب زندہ کیے جائیں گے، سب اٹھائے جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں ہر ایک کا حساب ہوگا، تو اس وقت مشرکین مکہ یہ کہتے تھے یقولون آئنّا لمردودون فی الحافرہ، قیامت کا جب عقیدہ پیغمبر خدا نے پیش کیا کہ قیامت کے دن سب زندہ کیے جائیں گے، تو وہ استہزاء کرتے ہوئے منکرین معاد، منکرین قیامت، تمسخر کے انداز میں،
مذاق اڑانے کے انداز میں
عقیدہ قیامت کا یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس دنیا میں دوبارہ پلٹا کر لائے جائیں گے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پھر اس دنیا میں واپس ہوں، ہماری واپسی کیا اس دنیا میں پھر ممکن ہے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم کھوکھلی ہڈیوں کی مانند ہو چکے ہوں گے، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، گویا ہماری ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی، تو کیا ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، ہمارے جسم کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ گویا وہ قیامت کا مذاق اڑانا چاہتے تھے،
تعجب کا انداز نہیں تھا بلکہ تمسخر اور مذاق اڑانے کا انداز
تھا، تعجب کے ساتھ وہ در حقیقت تمسخر کرنا چاہتے تھے اور مذاق اڑانا چاہتے تھے، اسے غیر ممکن سمجھتے تھے کہ یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، یہ جسم جو ہے خاک میں تبدیل ہو جانے کے بعد، ہم دوبارہ پھر اس کائنات میں جو ہے وہ پلٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اسی تمسخر کے انداز میں یہ کہتے تھے قالو تلکا اذن کرتن خاسرہ، تمسخر کے انداز میں، استحصا کے انداز میں کہتے تھے کہ اگر یہ عقیدہ قیامت صحیح واقع ہوا، عقیدہ قیامت صحیح ہے،
یعنی اور ہم کو اگر دوبارہ پلٹا دیا
کر لایا جائے گا، تو تمسخر کے انداز میں کہتے تھے پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے،
پھر تو ہم بہت گھاٹے میں ہوں گے،
بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس وقت پروردگار عالم نے مشرکین، کفار، دشمنان اسلام، ان کے سوالوں کا یہ جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ کیا کائنات میں پلٹ کر ہمیں دوبارہ آنا پھر نصیب ہوگا، ہم دوبارہ پلٹ کر پھر اس کائنات میں آئیں گے جبکہ کھوکھلیاں ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، اس وقت پروردگار کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو فقط ایک چیخ کے ذریعے سے قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی جس چیز کو تم ایک غیر ممکن کام سمجھتے ہو، جس چیز کو تم ایک محال کام سمجھتے ہو کہ کیسے ہوگا کہ کھوکھلی ہڈیاں، یہ ریزہ ریزہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں، پروردگار جواب دے رہا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو ایک چیخ کے ذریعے سے، ایک آواز کے ذریعے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اور تم سب کے سب اپنے کو میدان حشر میں
پاؤ گے۔
تو درحقیقت یہاں مشرکین مکہ کے اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آیا ہم ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، اس خاک میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں گے، پروردگار اسی کا جواب دے رہا ہے کہ یہ کام خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے،
بالکل ممکن ہے اور کوئی مشکل کام
مشکل کام نہیں ہے۔ درحقیقت وہ اس صورتحال کے زندہ ہونا، آج موت ہوئی ہے اور اس کے بعد قیامت میں زندہ کیے جائیں گے، ان دونوں کے درمیان بہت ہی فاصلہ دیکھتے تھے، کتنا زمانہ گزر جائے گا، ہم بوسیدہ ہڈیاں ہماری جو ہیں وہ ہو جائیں گی، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم خاک میں مل جائیں گے۔ تو قیامت کے درمیان میں اور موت کے درمیان میں وہ چونکہ بہت عظیم فاصلہ دیکھتے تھے، لہٰذا اس کو ایک امر غیر ممکن سمجھتے تھے۔ پروردگار اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ ایک چیخ کے ذریعے سے، ایک فریاد عظیم کے ذریعے سے، ایک آواز کے ذریعے سے قیامت برپا ہوگی اور تم سب کے سب میدان حشر میں جمع کر دیے جاؤ گے۔ کیسے غیر ممکن ہے؟ ہم نے اسی خاک سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جب ابتدائی خلقت، پہلی خلقت تمہاری اسی مٹی سے کی گئی ہے، اسی خاک کے ذریعے سے کی گئی ہے، تو ہم دوبارہ تمہیں اسی خاک سے کے ذریعے سے زندہ کر سکتے ہیں؟
پھر دوبارہ انسان کو اٹھانا اور اسے جلانا پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے،
نہیں ہے۔
قرآن ایک دفعہ خلقت جب ہو چکی ہے،
یقیناً قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے استدلال کا، تو گویا خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم خاک کے ذریعے سے، ہم نے تم کو پہلے بھی پیدا کیا ہے، ہم خاک کے ذریعے سے دوبارہ تم کو اسی خاک سے اٹھا سکتے ہیں میدان محشر میں اور اٹھائیں گے۔ اس وقت کفار و مشرکین تمسخر کے انداز میں یہ کہتے تھے قالو تلکا اذا کررت اذن کررت خاسرہ، کہ یہ واپسی جو ہوگی پھر قیامت کے دن بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ وہ اگرچہ تمسخر کے انداز میں کہتے تھے لیکن حقیقتاً ان کی واپسی یقیناً وہ گھاٹے کی واپسی ہوگی، جس وقت وہ میدان حشر میں، میدان محشر میں قیامت کے دن دیکھیں گے کہ سارے لوگ زندہ ہو گئے، ہر ایک اپنے عمل کا حساب دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو قیامت کا مذاق بنانے والے تھے، جو عقیدہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے تو وہ
یقیناً وہ
گھاٹے کا دن ہوگا۔
بالکل،
اور یہی مسئلہ تھا جس کو ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دہریہ، ایک قیامت کا منکر، وہ آیا اور اس نے امام سے عجیب و غریب انداز میں سوال کیا، اور تقریباً قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے کفار کے بارے میں، اس نے قریب قریب اسی مضمون میں اس نے کہا کہ آپ لوگ واجبات کی پابندی کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، تقویٰ کے قائل ہیں، طہارت کے قائل ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو، کتنی زحمتیں برداشت کرتے ہیں آپ دین کی خاطر، کتنی پابندیاں ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو آزاد ہیں،
اپنے آپ کو تم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ نے کتنی مشکلات میں خود جو ہے وہ ڈال رکھا ہے،
یقیناً کہ آپ نے
بقول اس کے، البتہ
جی جی بقول اس کے، کہ آپ نے کتنی پابندیاں کرتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، اور کس طریقے سے آپ زحمتیں سب برداشت کرتے ہیں، اور ہم ہیں جو آزاد ہیں، جو چاہتا ہے کہتے ہیں،
کوئی پریشانی نہیں،
جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد وہ دہریہ منکر قیامت اس طرح سے امام کے سامنے سوال پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اتنی پابندیاں کرتے ہیں، ہم آزاد ہیں، آپ اپنے کو زحمتوں میں ڈالتے ہیں، ہم آرام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ بتائیے اگر مرنے کے بعد قیامت نہ آئی، مرنے کے بعد حشر و نشر نہ ہوا،
قبر قیامت نام کی کوئی چیز ہی نہ
کوئی چیز نہیں ہوئی، کوئی اٹھانے والا محشر میں نہ آیا،
تو یہ ساری آپ کی زحمتیں سب جو ہے اکارت گئیں،
آپ کتنا جی آپ جو ہے وہ کتنا اس وقت آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنی زحمتیں برداشت کی، اتنی مشقتیں کی، اور آخر میں قیامت برپا نہیں ہوئی، اور ہم تو مزے میں رہیں گے کہ کم سے کم دنیا میں تو ہم آرام سے رہے، دنیا میں تو ہم نے مزہ کر لیا، تو ہمیں تو خوشی ہوگی، اور آپ کو کتنا صدمہ
ہوگا۔
امام نے فرمایا احمق کچھ سوچ کر بات کر، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم قیامت کے دن اٹھائے ہی نہ گئے، قیامت کے دن جگائے ہی نہ گئے، تو جب اٹھائے ہی نہیں جائیں گے تو نہ ہمیں کوئی خوشی ہوگی نہ تجھے کوئی غم ہوگا،
افسوس کس بات کا؟
افسوس کس بات کو؟ اگر اٹھائے جائیں اور قیامت نہ ہو تب تو افسوس ہوگا کہ بھائی تم نے دنیا میں مزہ کر لیا ہے اور ہم، لیکن جب قیامت کے دن تیرے بقول اٹھائے ہی نہ جائیں گے،
بہت پیارا نقطہ ہے،
محشر ہی نہیں ہے، قبر میں کوئی جگانے والا نہیں آیا، نہ کیرائے نہیں آئے، فرض یہ کر لیا جائے تو نہ تیرے لیے کوئی،
یعنی مرنے کے بعد کچھ بھی نہ ہو،
مرنے کے بعد کچھ بھی نہ ہو،
بقول مثلا اس شخص کے، بقول اس کے عقیدے کے، کہ مرنے کے بعد انسان خاک میں مل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے بس، اس کے بعد کوئی سوال و جواب نہیں ہے، کوئی دنیاوی اخروی زندگی نہیں ہے، اور جو انسان نے کیا ہے بس وہ اس دنیا تک محدود تھا۔
تو امام نے فرمایا اگر ہم نہیں اٹھائے گئے، تیرے بقول قیامت نہیں آئی، تو جب کوئی اٹھایا ہی نہ جائے گا تو نہ تیرے لیے خوشی کا کوئی مقام ہوگا، نہ ہمارے لیے کوئی غم کا مقام ہوگا۔ بھائی خوشی اس وقت ہوگی جب اٹھائے جائیں،
بالکل، جب انسان،
تو ہم تم دونوں برابر ہوں گے اس وقت، اگر قیامت نعوذ باللہ نہیں ہے، قیامت کے دن نہیں اٹھائے گئے تو نہ تیرے لیے کوئی خوشی کا مقام ہوگا، نہ ہمارے لیے کوئی غم کا مقام ہوگا۔ لیکن یہ بتا کہ اگر قیامت آ گئی، مرنے کے بعد نکیرین قبر میں سوال کرنے کے لیے آ گئے، حشر و نشر ہو گیا، محشر کے دن سب کو زندہ ہونا پڑا، تو یہ بتاؤ
اور اٹھایا گیا،
اٹھایا گیا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ ہم تو مطمئن ہوں گے کہ واجبات کی پابندی کی ہے، حرام سے اپنے کو بچایا ہے، تقوی و طہارت کی پابندی کی ہے، تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو جنت پر ہمارا قبضہ ہوگا، کوثر پر ہمارا قبضہ ہوگا، رضا الہی ہمارے شامل حال ہوگی۔ لیکن جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟
بلکہ تم اس وقت افسوس کرو گے۔
اذن کررت خاسرہ، حقیقتا یعنی یہ واپسی تمہارے لیے گھاٹے کی واپسی ہوگی،
یقیناً،
اس لیے کہ تم نے قیامت کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کیا، تم نے قیامت کے لیے کوئی اعمال انجام نہیں دیے ہیں، لہٰذا یہ گھاٹا اور نقصان جو ہے وہ تمہیں پہنچے گا۔
قبلہ، ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، جو اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، عیش و نوش اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت ہوگی تو جو دنیا کی زندگی ہے اور جو دنیا میں جو گزار رہے ہیں، جس طریقے سے وہ جی رہے ہیں، یقیناً وہ اس کے خلاف ہے۔
یقیناً، یعنی در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ دہریہ، یہ مادہ پرست، قرآن مجید انہی باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ وہ تھے جو اس کو ناممکن سمجھتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ریزہ ہونے کے بعد، ہزاروں سال کے بعد، فرض کیجئے قیامت آئے تو اس وقت ہم زندہ کیے جائیں گے۔ پروردگار اسی کا جواب دے رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ممکن ہے، تمہارے لیے غیر ممکن ہوگا، تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اتنا آسان ہے کہ یہ قیامت ایک چیخ کے ذریعے سے، ایک فریاد کے ذریعے سے، ایک آواز کے ذریعے سے یہ قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی، اور تم سب کے سب اپنے کو بارگاہ خدا میں حاضر پاؤ گے، محشر کے دن سب کے سب تم اس میدان میں جمع ہوگے۔ اس وقت تمہارے لیے یقیناً، جو کفار یہ کہتے ہیں، قالو، جو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ گھاٹا ہوگا، گھاٹے کی واپسی ہوگی،
کررت
خاسرہ، تو یقیناً وہ کررت خاسرہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس دن۔ ظاہر ہے کہ وہ دن وہ ہوگا جس دن انسان کو عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ خود قرآن مجید نے اس کو نقل کیا کہ کفار و مشرکین اور بدعمال بد کردار لوگ جب وہ دیکھیں گے قیامت کے منظر کو، دیکھیں گے کہ جس کا نام ہی قیامت ہے، تو وہ خدا سے کہیں گے پروردگار ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، رب ارجعون، پروردگار ہم کو دنیا میں پلٹا دے۔
لعلی اعمل صالحا،
سوال ہوگا کہ کیوں دنیا میں جا کے اب کیا کرو گے، تو کہیں گے لعلی اعمل صالحا، شاید کہ ہم اس دنیا میں جا کے دوبارہ عمل صالح انجام دے دیں۔
اچھا، وہاں بھی قبلہ یہ شاید کہیں گے، یعنی یقین سے وہاں نہیں کہا، بلکہ
پروردگار سے یقین کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وہاں بھی تیار،
یعنی
نہیں،
کم سے کم کہہ دیتے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم وہاں جا کے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب نیک اعمال کریں گے، لیکن وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید
لعلی عمل
قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اس خوبصورت نقطے کو جو قرآن کے اندر سے ہمیں مل رہا ہے، تمام ناظرین نے اس کو غور سے سنا ہوگا انشاءاللہ، ہم سب استفادہ کریں گے، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ نازعات کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور کفار و مشرکین کا جو عقیدہ ہے قیامت کے بارے میں، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے وہ انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے قیامت کا، لیکن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو استدلال کیا ہے دہریے کے سامنے، یقیناً وہ قابل غور ہے، اور یقیناً ہم سب کے لیے باعث ہدایت اور رہنمائی ہے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
بنام خدا رحمان و رحیم، کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا جسے اس نے بنایا ہے؟ اللہ نے اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے معتدل بنایا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا، اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر۔ پس جب بڑی آفت آ جائے گی تو اس دن انسان اپنا عمل یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، آپ کو کیا کام ہے اس کی حقیقت کے بیان سے؟ اس کے علم کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے، آپ تو صرف اسے تنبیہ کرنے والے ہیں جو اس قیامت سے ڈرتا ہے۔ جب وہ اس قیامت کے دن کا سامنا کریں گے، ایسا لگے گا گویا وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ سورہ نازعات کے شروع میں یہ جو پانچ اوصاف بیان کیے ہیں، ان فرشتوں کے اوصاف ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ آیات کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے چار اوصاف کے بعد پانچویں وصف یعنی تدبیر امور کی نوبت آتی ہے، لہذا پہلے چار اوصاف تدبیر امور کائنات کے تمہیدی امور معلوم ہوتے ہیں۔ تدبیر امور کے سلسلے میں فرشتے اللہ کی طرف سے وحی نازل کرنے میں واسطہ ہوتے ہیں، امتوں پر بلا نازل کرنے کے لیے واسطہ ہوتے ہیں، قبر میں حساب لینے، قیامت کے دن ثواب و عقاب دینے کے لیے، جہنم کے داروغہ کے طور پر کام کرنے کے لیے ذرائع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے امور فرشتوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں، جن میں حقیقی مدبر تو خود اللہ تعالی ہے، لیکن فرشتے کاتب کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہوتے ہیں۔ سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بات پر ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت سے پہلے جن جھٹکوں کا ذکر کیا ہے، پہلے جھٹکے سے مراد سور کا پھونکنا ہی ہو سکتا ہے جس سے ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اور دوسرے جھٹکے سے دوسرا سور پھونکنا مراد ہو سکتا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے کے بعد، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیام رحمان، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ نازعات کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب۔ چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک ہم نے اب تک گفتگو کی ہے، اور ان آیات کے اندر جو تفسیر بیان کی گئی ہے یا جو پیغام ان آیات کے اندر مضمر ہے اس پہ گفتگو ہوئی۔ قبلہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آیت نمبر 15 سے لے کر یعنی آیت نمبر 14 کے بعد جو آیت ہے اور وہاں سے لے کے 20 تک 6 آیات اگر آپ یاد دیں تو میں ان کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور فرعون کے پاس جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں جو واقعات گزرے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انہ طغى فقل هل لك الى ان تزکى واہدیک الى ربک فتخشى فأراه الآية الكبرى۔ میں نے 6 آیات کی تلاوت کی، تو ان 6 آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ۔ وادی مقدس طوا کا بھی ذکر ہے اور آیت کبرا کا بھی ذکر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کی آپ وضاحت فرمائیے۔
ان آیات میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے در حقیقت پیغام دیا ہے امت اسلامیہ کو۔ پیغمبر کو مخاطب بنایا گیا کہ اے میرے پیغمبر، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟
هل اتاک حدیث موسیٰ،
کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ کو موسیٰ کے قصے کی خبر دی گئی ہے؟ آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب ان کے پروردگار نے مقدس وادی طوا میں آواز دی جب موسیٰ کو ان کے پروردگار نے وادی مقدس طوا میں آواز دی، کیا آواز دی، کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ کہ اس نے بغاوت کی ہے، اس نے سرکشی کی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا ہم تمہیں پاکیزہ کردار بنا دیں، کیا ہم تمہیں رہنمائی اور تمہاری رہنمائی کریں تمہارے پروردگار کی طرف، تاکہ تم اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. اس وقت جناب موسیٰ نے آیت کبریٰ کو دکھلایا. فکذب وعصا، لیکن فرعون نے آیت کبریٰ کو دیکھنے کے بعد بھی، جناب موسیٰ کے اس عظیم معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی،
فکذب،
اس نے نافرمانی کی، اس نے جھٹلایا اور معصیت کی. ثم ادبرا، اس کے بعد اس نے منہ پھیر لیا اور دوڑ دھوپ میں لگ گیا. اس کے بعد اس نے جمع کیا اپنی قوم کے قوم کو اور آواز دی کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اس کے بعد پروردگار عالم اس انجام کو بیان کر رہا ہے کہ فرعون کے سامنے ہم نے موسیٰ کو بھیجا، انہوں نے اس طرح سے جا کے اس کے سامنے گفتگو کی، لیکن جب اس نے انکار کیا اور سرکشی کی، منہ پھیر لیا، تو پروردگار عالم نے اسے عذاب آخرت اور عذاب دنیا میں گرفتار کر لیا.
اللہ،
ان آیات میں در حقیقت پروردگار عالم ایک پیغام دے رہا ہے دنیا کے تمام ظالم و جابر بادشاہوں کو،
اور فرعون صفت ظالموں کو،
ظالموں کو بالکل ایک پیغام دے رہا ہے. ایک طرف فرعون کو پیغام دیا جا رہا ہے، وقت کے دشمنان اسلام کو پیغام دیا جا رہا ہے، جو خدا کے مقابلے میں، نمائندہ پروردگار کے مقابلے میں جو لوگ رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں، جو لوگ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے، تم سے زیادہ طاقت رکھنے والے افراد، وہ خدا کے غضب سے بچ نہ سکے، وہ خدا کے عذاب سے نہ بچ سکے. ان کے اندر یہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ مضبوط تھے،
جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرتے تھے،
بلند کرتے تھے. جب خدا کے غضب سے، خدا کے عذاب سے وہ نہ بچ سکے اور ان کے اندر اتنی ہمت نہ تھی، اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ مقاومت کر سکے، تو تم تو بہرحال اس سے کمزور ہو طاقت کے اعتبار سے. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری طرف پیغمبر کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ تک موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے. یہاں صاحبان ایمان کو بھی یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ وہ فرعون اور وقت کے ظالم حکمرانوں کو دیکھ کر اپنے دل میں خوف نہ پیدا کریں. موسیٰ کی داستان، جناب موسیٰ کی داستان اور فرعون کا تذکرہ تمہارے سامنے موجود ہے. جس طریقے سے کل جناب موسیٰ کے چاہنے والوں نے جب جناب موسیٰ کا ساتھ دیا، تو نمائندہ پروردگار نے فرعون کو شکست دی.
یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور دیگر جو مسلمان ہیں اور آج تک کے مسلمانوں کو یہ آیات گویا درس عبرت دے رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون اور فرعون جیسے افراد تھے، یا دیگر انبیاء کے زمانے میں بھی، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی جب وہ نہیں بچے اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا، تو کسی بھی زمانے میں اللہ کی یہ سنت جو ہے وہ قائم و دائم ہے،
قائم و دائم ہے، اور پروردگار جب چاہے گا تو ان کو درہم برہم کر دے گا. لہذا امت اسلامیہ کو بھی، جو آج امت قرآن ہے، اس کے لیے ایک درس ہے کہ وہ ظالم و جابر کی ظاہری طاقت کو دیکھ کر مروب نہ ہو. پروردگار عالم ان سب کو ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے.
بالکل، بے شک.
لہذا سب سے پہلے جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ظالموں کو بھی اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے جو ظالم گزرے ہیں وہ بھی خدا کے مقابلے میں مقاومت نہ کر سکے.
بالکل.
تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو فرعون کا انجام ہوا ہے. پروردگار تمہیں بھی دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کر دے گا. اس کے بعد جناب موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ جس نے سرکشی کی ہے. اس سے پہلے پروردگار عالم نے اس جگہ کا ذکر کیا ہے جہاں جناب موسیٰ کو یہ پیغام دیا گیا، یہ وادی مقدس طوا ہے.
اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا،
یہ مقدس وادی جس کا نام طوا ہے. مفسرین نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ زمین شام میں ہے، مصر اور مدائن کے درمیان میں، شام میں ایک مقدس وادی ہے جس کو توا کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جو وحی جناب موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ اسی مقدس سرزمین کے اوپر ہے. سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہی جگہ ہے، یہ مقدس وادی ہے. وہاں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بغاوت کی ہے. یہاں جو پیغام ہے وہ سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ظالم سے مبارزہ کرنا، ظالم سے مقابلہ کرنا. فرعون نے جو سرکشی کی ہے، فرعون سے مقابلہ کرنا یہ انبیاء کا ایک اہم ترین مقصد ہے. فرعون یعنی فرعون ظالم بادشاہ،
یعنی انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ظالم اور جابر حکمران ہیں،
حکمران ہو، اس سے مقابلہ کرنا،
اس سے مقابلہ.
یہ انبیاء کرام کا ایک عظیم مقصد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی سرکشی کیا تھی ہے؟ یہ زبیلا فرعون انہ تغا، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بغاوت کی، یہ بغاوت کیا تھی؟ تو اس کی بغاوت کے سلسلے میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اس کی بغاوت خدا کے سامنے بھی تھی اور بندگان خدا کے سامنے بھی. یہ خدا کے مقابلے میں بھی باغی تھا، بندگی کی حد سے تجاوز کر چکا تھا، اور بندگان خدا کے سامنے بھی اس نے سرکشی کی تھی
کہ ان پر ظلم کرتا تھا،
ان کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا. یہ اور خدا کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ خود ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یعنی میرے قانون کے آگے کسی کا قانون نہیں ہے، میری حکومت کے آگے کسی کی حکومت نہیں. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ یہاں پروردگار عالم نے فرعون کو دعوت فکر دینے کے لیے نہایت نرم اور خیر خواہانہ تعبیر کے ساتھ جناب موسیٰ کو حکم دیا ہے، اے موسیٰ آپ جا کے اس سے کہیں کہ کیا ہم تمہارے لیے ایسی ہدایت کا انتظام کریں کہ جس سے تو خود پاکیزہ ہو جائے.
سبحان،
فقل حل لکا، کیا تمہارے لیے ہم ایسی چیز بیان کریں جس سے تم خود صاحب کردار بن جاؤ. یعنی اس سے ایک نقطہ اور بھی معلوم،
تم چاہتے ہو
کہ یہ پاکیزگی کو اختیار کرنا یہ خود انسان کا کام ہے. نبی خدا بھی اسی وقت پاکیزہ بنا سکتے ہیں جب خود انسان جو ہے وہ پاکیزگی کو حاصل کرنا
چاہے،
ورنہ یہ پاکیزگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو باہر سے لاد دیا جائے انسان کے اوپر،
کسی انجیکشن کے ذریعے جو ہے وہ انسان کے بدن میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے،
بلکہ خود انسان جو ہے وہ اپنے اندر پاکیزگی کو پیدا کرے.
قبلہ
انبیاء کا کام ہے رہنمائی کرنا، انبیاء کا کام ہے وہ اصول بیان کرنا، وہ آیات الہی کی تلاوت کرنا جس کے ذریعے سے وہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکتا ہے.
یقیناً قبلہ یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی جو بعثت ہے اس کا ایک اہم ہدف یہ ہے کہ ظالم و جابر حکمرانوں سے مقابلہ کرنا، لیکن ان آیات میں جو لہن اور جو طریقہ کار اور یا جو گفتگو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ہے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے گفتگو کرو، وہاں ایک نرم رویہ ملتا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس کی تائید کریں یا ہو سکتا ہے آپ اس کی
یقیناً میں اس کی تائید کرتا ہوں. اور بہت اچھا حسین نقطہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود سورہ طہٰ
کہ فرعون کے لیے بھی جو ابتدائی مرحلہ ہے فرعون کی رہنمائی اور ہدایت کا انتہائی نرم رویہ ہے.
میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، خود قرآن مجید کی دوسری آیات اس بات کی شہادت دیتی ہیں. مثلا سورہ طہٰ میں،
اگر آپ اجازت دیں، بہت معذرت، مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کلام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ نازعات کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے معزز مہمان ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب. ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں.
بھیجے ہیں عریضے سب نے، اے وارث حیدر آجا، تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے. بھیجے ہیں عریضے سب نے، اے وارث رسول خدا، اب ظہور کر لے انتقام کرب و بلا، اب ظہور کر. کرتے ہیں سب حسین دعا، اب ظہور کر. ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھا، اب ظہور کر. تجھ پر یقین نہیں ہے جنہیں ان کو دنگ کر، آ اور یزید اثر سے اعلان جنگ کر. اے وارث حیدر آجا، تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے. ہر دل کی تو پکار ہے, سب کا سخن ہے تو, ہے آبرو دین امام زمن ہے تو, دھڑکن رسول کی ہے دل پنجتن ہے تو, اس خیبر جدید کا خیبر شکن ہے تو, ہم جانتے ہیں اس کے ہی دل کا تو چین ہے, جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے. اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے. اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے. دیدار کا یہ شوق پرانا ہے یا امام, بیکار کا یہ رونا رلانا ہے یا امام, یہ غم کی آندھیاں تو بہانہ ہے یا امام, مقصد تو صرف تجھ کو بلانا ہے یا امام. دراصل بات یہ ہے کہ ہمت نہیں رہی, اب اور انتظار کی طاقت نہیں رہی. اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے.
جی ناظرین, ذکر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہو رہا تھا اور آپ نے سنا اس بہترین منقبت کو اور استفادہ کیا ہوگا. ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. دوبارہ سے پیام رحمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری گفتگو جاری و ساری ہے مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب سے سورہ نازعات کے حوالے سے. جی قبلہ, آیات 15 سے 20 تک جو آپ اس کی وضاحت فرما رہے تھے کہ ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ حتیٰ کہ فرعون کی ہدایت کے لیے بھی پیغمبر ڈائریکٹ کسی جنگ کی طرح جو ہے وہ جنگ کی صورت میں وارد نہیں ہوتے,
بلکہ ایک نرم لہجہ اختیار کیا ہے جناب موسیٰ نے کہ ہم کیا تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی کریں جس سے تم جو ہے وہ پاکیزہ کردار ہو جاؤ. نرم لہجہ اختیار کیا ہے, یعنی اختیار خود تمہارے اوپر ہم چھوڑ رہے ہیں. اور یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بگڑا ہوا انسان ہو, ایک مبلغ الہی کی, ایک مبلغ اسلامی کی, مبلغ اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بگڑے ہوئے انسان کے سامنے نرم لہجہ اختیار کرے. خود جیسے سورہ مبارکہ طہٰ میں فقول له قولا لینا, جہاں جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو خطاب کر کے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں آدمی جائیے اور جناب موسیٰ سے اور جناب ہارون سے کہہ رہا ہے کہ قول لین میں, نرم لہجے میں گفتگو کیجیے. لہٰذا لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے, دعوت الحق دی جائے, لیکن اس کے لیے لہجہ جو ہے وہ نرم لہجہ ہونا چاہیے, اس کے لیے نرم لہجے میں انسان گفتگو کرے. یہ ایک مسئلہ. اس کے بعد جناب موسیٰ نے کہا,
ایک بہت خوبصورت تربیتی نقطہ ہے.
خود اس کے بعد کے بھی جو جملے ہیں, جناب موسیٰ کہتے ہیں میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں, تیرے رب کی طرف
کیا کہنا,
یعنی فرعون جیسے سرکش انسان کو توحید کی طرف جب دعوت دی جا رہی ہے تو یہ کہہ کے کیا میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں, تو اس کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو جائے. یہ ظاہر ہے کہ جب خوف دل میں پیدا ہوگا پروردگار کا تو پھر انسان کی اصلاح کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس طاقت سے بڑی نہیں ہے کہ انسان کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے.
بالکل
انسان کے دل میں خوف پہ پروردگار پیدا ہو,
پھر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور تربیت کے لیے اور نیک کردار اور تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے اس کا دل اور اس کا جو باطن ہے وہ تیار ہو جاتا ہے.
اور ایک نقطہ جو قابل ذکر ہے کہ جب خوف خدا پیدا ہو گیا انسان کے اندر تو وہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے, کوئی دیکھنے والا ہو یا دیکھنے والا نہ ہو, اس لیے کہ اسے یہ یقین ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا دیکھ نہ رہا ہو، مگر ہمارا پروردگار ہے جو ہمارے اعمال کا ناظر ہے، ہمارا خدا ہے جو ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اسی لیے انبیاء کرام نے اپنی تعلیمات میں سارا زور صرف کر دیا ہے معرفت پروردگار کے اوپر،
یقینا
کہ جب معرفت پروردگار پیدا ہو جائے گی، معرفت خدا حاصل ہو جائے گی، تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور جب خوف پیدا ہوگا تو انسان اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرنے لگے گا، اور جب انسان اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرنے لگے گا تو اس کو پاکیزگی اختیار کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی،
کوئی دقت نہیں ہوگی، یقیناً قبلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ان آیات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، ہدایت حاصل کرتے ہوئے انسان ہمارے دل میں پروردگار عالم خوف خدا پیدا کرے، اپنے نفس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے ہم سعی و کوشش کریں، تاکہ یہ آیات ہمارے دل میں اترے۔ اگرچہ میرے خیال میں وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مجھے نہیں معلوم، دو منٹ رہتے ہیں قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سوال اور ایک آیت کے حوالے سے۔ آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اس آیت میں قیامت کے حوالے سے پروردگار ایک استدلال فرما رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟
اس میں پروردگار عالم استدلال کر رہا ہے، کیا تمہاری خلقت آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے؟ اس نے آسمان کو بنایا ہے، تو کیا تمہاری خلقت تمہیں دوبارہ واپس کرنا اس دنیا میں، یعنی کوئی قیامت کے اوپر استدلال کر رہا ہے کہ دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کیا آسمان بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ تم اس کائنات کو دیکھو، اس نظام شمسی کو دیکھو، اس آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ان کہکشاؤں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے ہم نے سیارے پیدا کیے ہیں، اتنی عظیم مخلوقات پیدا کی ہیں، آسمان، زمین، سورج، کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں دوبارہ زندہ کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے؟ ہر انسان اگر اس کے اوپر غور کرے تو وہ یقیناً اس نتیجے تک پہنچے گا کہ یہ کام زیادہ مشکل ہے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے سے۔
بہت بہت شکریہ قبلہ، استفادہ کیا آپ کی گفتگو سے، اور ہمارے ناظرین نے بھی، یقیناً ناظرین آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا سورہ نازعات کی تفسیر اور اس کے تعارف کے حوالے سے۔ قبلہ احتشام حیدر رضوی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے، میرے مہمان اور پیام رحمان کے تمام دوستوں کو جو یہاں پہ کیمروں کے پیچھے ہمیشہ زحمت اٹھاتے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں گرمی، سردی اور ہر طرح کے موسم میں، اور یقیناً لائیو پروگرام پیش کرنا بہت سخت کام ہے، لہٰذا ان سب کی پروردگار سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔